منگل یکم مارچ کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ اپنے حامیوں کی پارلیمان اور مجلس خبرگان میں بہتر کامیابی پر صدر ایران حسن روحانی کا پیغام کہ عوام نے انتہا پسندی کے خلاف ووٹ دیا، تو کیا انقلاب اب ختم ہو رہا ہے؟
انقلاب جو ہے وہ ساکت نہیں ہے، انقلاب ڈائنامک ہے۔ جو وقت تھا آیت اللہ خمینی کے دور کا وہ اب نہیں رہا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں ہونے والے حالیہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج کہتے ہیں کہ ایرانی عوام بیرونی دنیا سے محاذ آرائی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ مسٹر روحانی کے حامیوں اور ان کے اتحادی اصلاح پسند رہنماؤں نے انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کی ہے اور اب ایرانی پارلیمان پر قدامت پسند سخت گیر رہنماؤں کی گرفت ختم ہو گئی ہے۔ مسٹر روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی لوگ دنیا کو با آواز بلند بتا دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ انتہا پسندی کے بجائے اعتدال پسندی اور محاذ آرائی کے بجائے تعاون چاہتے ہیں۔ شام میں سنیچر کو فائر بندی کے معاہدے کے نفاذ کے بعد مختلف علاقوں میں کئی ماہ سے محصور لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے اقوام متحدہ کے قافلے روانہ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام میں جزوی فائر بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی جائیں گی، تاہم انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ اور روس نے طے کیا ہے کہ وہ اس طرح کے الزامات پر عوامی سطح پر بات نہیں کریں گے۔
We have agreed that while there have been some number of violations
reported, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگرچہ شام میں دونوں فریقوں کی طرف سے کئی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی ہیں اور ہم ان سب کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن ہم اس معاملے کو عوامی سطح پر میڈیا میں لانا نہیں چاہتے۔ ہم ان خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے طریقہ کار بھی طے ہو گیا ہے۔ جان کیری کے الفاظ۔ بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حالیہ حملہ پاکستان سے آنے والے غیر ریاستی عناصر نے کیا تھا، لیکن کوئی غیر ریاستی عناصر حکومت یا ریاست کی مدد کے بغیر کارروائی نہیں کر سکتے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
وزیر دفاع نے یہ بات پارلیمان میں ایک سوال کے جواب میں کہی۔ ان سے شیو سینا کے ایک رکن پارلیمان نے پوچھا تھا کہ کیا یہ حملہ صرف نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کیا تھا یا انہیں پاکستانی فوج کی حمایت بھی حاصل تھی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تو یقینی طور پر ملوث تھے، لیکن کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر حکومت کی اعانت کے بغیر اسموتھلی یعنی ٹھیک سے کارروائی نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مکمل تفصیلات این آئی اے کی تفتیش سے سامنے آ جائیں گی۔
پاکستان کے صوبے پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کو توہین مذہب کے متنازع قانون میں اصلاح کی بات کرنے پر قتل کر دینے والے پولیس کانسٹیبل ممتاز قادری کو اسلام آباد کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ ممتاز قادری سلمان تاثیر کے تحفظ پر مامور سرکاری اسکواڈ میں شامل تھے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے کسی بھی ممکنہ رد عمل کے پیش نظر ریڈ زون کو جانے والے بیشتر رستے کنٹینر کھڑے کر کے بند کر دیے اور جگہ جگہ پولیس بھی تعینات رہی۔ اس موقع پر شہر کے بیشتر نجی اور سرکاری اسکول بھی بند رہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں کینٹونمنٹ بورڈ نے بلوچ ثقافت کے دن کی تقریب کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بلوچ ٹی وی چینل وش کی جانب سے بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں 2 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے اور کراچی میں یہ دن ساحل سمندر پر منانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
بلوچی ٹی وی چینل وش نے کینٹونمنٹ بورڈ کو ایک تحریری درخواست دے کر سی ویو پر بلوچ کلچرل ڈے منانے کی اجازت طلب کی تھی۔ اس تقریب سے 2 روز قبل کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی جانب سے اجازت دینے سے معذرت کی گئی ہے، سیکیورٹی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ وش ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر نیوز اویس اقبال کے مطابق 4 صوبوں اور وہاں کے لوگ اپنی ثقافت کو سامنے لے کر آئیں تو اس سے نفرت، تعصب اور شدت پسندی سے بچا جا سکتا ہے۔
مشرقی بھارت میں پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے 8 مشتبہ ماؤ نواز باغیوں کو مار ڈالا ہے۔ پولیس کہتی ہے انہوں نے 36 گڑھ اور تلنگانہ کے درمیان واقع جنگل میں باغیوں کو گھیرا۔ فائرنگ کا تبادلہ 6 گھنٹوں تک جاری رہا۔ پولیس کے اس دعوے کی آزاد ذرائع سے البتہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ آسٹریلیا میں پادریوں کی جانب سے ماضی میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے واقعات کی سرکاری تحقیقات کا آج دوسرا دن تھا۔ انکوائری ٹریبیونل کے سامنے ویٹیکن کے ایک سینئر افسر کارڈینل جارج پیل نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ کلیسائے روم نے پادریوں کے ہاتھوں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے الزامات کا جواب دینے کے معاملے میں بڑی غلطیاں کی ہیں۔ زیکا وائرس کے اثرات پر ہونے والی نئی تحقیق سے پہلی بار یہ ثابت ہوا ہے کہ اس سے سنگین اعصابی مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے، جس سے فالج کے ساتھ ساتھ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور چین میں فضائی آلودگی مذاق نہیں، مگر وہاں شہریوں کے گروپ نے ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے جسے دیکھنے سے ہنسی آتی ہے और इस मसले की संगीनी का भी अंदाजा होता है। सना गुलजार,
इस वीडियो को बालों वाली नाक का उन्वान दिया गया है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि चीन में शदीद फिजाई आलूदगी इतनी बढ़ गई है कि वहां लोगों को मूछों की तरह अपनी नाक के बाल भी बढ़ाना पड़े हैं।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
हमारे नामानिगार करिया करिया गांव गांव
के रिश्तेदारों ने रैमियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। ईरान में जुमे को लाखों अफराद ने अराकीन पार्लियामान और मजलिस रहबरी के नुमाइंदों के चुनाव के लिए वोट डाले थे। इंतखाबात के इब्तदाई नतीज के मुताबिक ज्यादातर वोट साबिक सदर अली अकबर रफसंजानी और ईरान के इस्लाह पसंद सदर हसन रूहानी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मिले हैं। इस्लाह पसंद और इतदाल पसंद उम्मीदवारों ने दारुल हुकूमत तेहरान से तमाम नशिस्तें हासिल की हैं। तफसील के साथ सकलैन इमाम।
ईरान के सदर हसन रूहानी ने गुज़िश्ता जुमे को ईरानी पार्लियामान यानी मजलिस शूरा और रहबर आला को मुंतखब करने वाली मजलिस खबरेगान के नतायज में अपने हामियों की जीत को देखते हुए इसे अपनी पॉलिसियों की मकबूलियत के तौर पर पेश किया है। रूहानी ने कहा कि इंतखाबी नतायज ये साबित कर रहे हैं कि ईरानी अवाम ने एतदाल पसंदी के हक में राय दे दी है और वो बैरूनी दुनिया से मुखामसत की पॉलिसी को खत्म करना चाहते हैं।
मर्दम با صدای رسا به دنیا گفتند।
लोगों ने पिछले सदारती इंतखाबात में वाज़े अंदाज में दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम एतदाल चाहते हैं, ना के इंतहा पसंदी। आवाम ने यह भी वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि वो दुनिया से मेलजोल चाहते हैं, ना के तसादुम। और उन्होंने ये भी वाशकाफ अल्फाज में पैगाम दिया कि वो दुनिया से अपने मसाइल मंतिक और इस्तदलाल से मुज़ाकरात की मेज पर तय करना चाहते हैं।
با منطق و استدلال و پشت میز مذاکره حل و فصل کنیم।
जुमे के इंतखाबात में अब तक के नतायज के मुताबिक तेहरान में सदर रूहानी के हामियों को मुकम्मल फतह हासिल हो गई है, जिसके नतीजे में उनके मुखालफीन यानी इस्लामी सख्तगीर उसूल पसंद धड़े की पार्लियामान में अक्सरियत मुश्किल हो गई है। सदर हसन रूहानी का बैरूनी दुनिया से तावुन का पैगाम उनको रहबर आला सैयद अली खामेनाई के बयान से मुख्तलिफ बना देता है, जो ईरानी अवाम से ये कह रहे थे कि ईरानी अवाम ऐसे रहनुमाओं को मुंतखब करें जो बैरूनी ताकतों यानी मगरिब और खासकर अमरीका के सामने कायम कर सकें। इन नतायज से सदर रूहानी के लिए तमाम मामला बेहतर नहीं हुए हैं, तहम वो अपने मुखालफिन से ये जरूर कह सकते हैं कि उनकी पॉलिसी वो है जो अवाम उनसे कह रहे हैं।
सकलैन इमाम की इस रिपोर्ट के बाद आइए इस पर गौर करें कि ईरानी इंतखाबात किस कदर पुरसकून रहे, ईरानी फौज ने क्या किया और ईरानी मीडिया आजादी के साथ क्या करता रहा। ऐसे मौजूदात पर मैंने बीबीसी फारसी सर्विस की मरियम अमान से बात की और नतीज की ताजा सूरत हाल जाननी चाहिए।
ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कल ईरान का जो वज़ीर दाखिला है वो आके जो उनकी जिम्मेदारी थी, जो सारा इंतखाबा जो सारा इलेक्शन थी उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये जो सारा इलेक्शन था बहुत अच्छे तरीके से दायर किया गया था। इश्तराक या जो पार्टिसिपेशन है 60% से ज़्यादा था। 64 नशस्ते का नतीजा अभी तक आया नहीं है। वो मिड अप्रैल में दोबारा इंतखाबात होगा उन जगहों में, उन कंस्टिट्यूएंसीज में या उन नशस्तों में, तो वो वहाँ पर दोबारा इंतखाबात होगी। जो बाकी नशस्तें हैं सारा इकट्ठे करके 290 नशस्तें हैं। 290 नशस्तों में सिर्फ 64 का नतीजा आया नहीं है, बाकी का आ चुका है।
अच्छा, ये बताएं मरियम के इस्लाह पसंदों की जो सियासी दायरे में वापसी हुई है, इससे वहाँ के लोग ईरानी अवाम क्या महसूस कर रहे हैं?
ईरानी अवाम का हमेशा से एक डिवाइड रहा है, उन लोगों में एक तकसीमी रहा है। एक इस्लाह तलब होते हैं तो दूसरे जनाह सुप्रीम लीडर या रहबर आजम की तरफदार लोग हैं, जो कंजर्वेटिव भी बोला जाते हैं उनको नाम दिया जाता है। اصلاح طلب شہر بڑے بڑے شہروں میں ان کا وفادار بہت ہے، لوگ پارٹیسپیشن میں بھی زیادہ تھے، یہیں آ کے ان لوگوں کا اپنا ایک لسٹ تھا جو تہران میں جو کیپیٹل سٹی ہے ان میں رائے زیادہ پولیٹیکل ہوتا ہے، ہمیشہ سیاسی رائے دیتے ہیں لوگ، اور اس لیے اصلاح طلبوں کا فتح اگر ہم کہیں تو تہران میں ہوا ہے، 30 نشستوں کا، سارے 30 کا انہوں نے لیا ہے تہران میں، باقی شہروں میں بھی ان کا بہت سا اچھا سا پرفارمنس رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ایک پروٹیسٹ ووٹ دیا ہے، اتنے سالوں کے بعد ہم کہہ سکتے کہ شاید 10-15 سالوں کے بعد دوبارہ اصلاح پسند کی مجلس میں انتری ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے میجورٹی لیے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کنزرویٹو کے ساتھ نک پہ آ گئے ہیں، برابری لیے ہیں ابھی تک۔
تو مریم مجھے یہ بتائیں کہ جو میڈیا تھا، اخبارات تھے، ٹیلی ویژن تھے، ریڈیو تھے، وہ کسی کی طرفداری کر رہے تھے، جانبداری کر رہے تھے، یا بالکل انڈیپینڈنٹ الیکشن کا کوریج آ رہا تھا؟
ایران میں انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے نہیں ہے، اسٹیٹ اسپانسرڈ میڈیا ہے، ایران کے ایکسس انڈیپینڈنٹ میڈیا میں ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا ہے، وہاں کا اگر ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا کا ایکسس ہے وہ بی بی سی فارسی سے ہے، اور وہ بھی فلٹر ہوتا جاتا ہے گورنمنٹ کے طرف سے، تو اصلاح پسند لوگوں کی ایکسس میڈیا اسٹیٹ اسپانسرڈ میڈیا میں بہت کم ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، تو جیسے ٹیلیگرام ہے، جیسے وائبر ہے، جیسے فیس بک ہے، یہ چیزیں کو زیادہ استعمال کر کے اپنا میسج پھیلا دیتے ہیں۔
اچھا یہ بتائیں مجھے مریم، اس سے جو کچھ ہوا ہے ایران کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا، داخلی سیاست پر اور خارجی سیاست پر اصلاح پسندوں کے آنے سے؟
کہا جاتا ہے کہ اصلاح پسندوں کے آنے سے روحانی کی گورنمنٹ اور بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، جو بھی کوئی مسودہ کہتے ہیں پارلیمان میں مجلس میں لائے، کوئی لائحہ کہتے ہیں مجلس میں لائے، تو یہ اچھے سے پاس کر جائے گا، اسموتھ ٹرانزیشن ہوگی، لیکن اگر آپ ایک بڑی پکچر دیکھیں ایران کی، سپریم لیڈر ہے کہ سب چیزیں ان کے نظریے سے ہو جاتا ہے، تو ان کے حساب سے جس طرح کی فورن پالیسی اگر ہے، سیاست خارجی اگر ہے، یا نیوکلیئر پالیسی اگر ہے، یہ چیزیں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ ان کے حساب سے چلتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی انٹرنل ڈومیسٹک چیزیں جو ہے یہ ابھی روحانی کے گورنمنٹ کے حساب سے اچھا سا چلے گا۔
بی بی سی فارسی سروس کی یہ تھی مریم امان، جن کی مادری زبان فارسی ہے۔ ایرانی انتخابات میں اصلاح پسندوں، اعتدال پسندوں کے فارورڈ مارچ کو امریکہ اور یورپ کیسے دیکھیں، علاقائی اثرات کیا ہوں گے، میں نے اس موضوع پر ایرانی امور کے تجزیہ کار کینیڈا کی اوٹاوا یونیورسٹی میں سینئر لیکچرر کامران بخاری سے بات کی، جاننا چاہا کہ ایران میں اعتدال پسندوں میں کے حق میں آئے بہتر نتائج کے بارے میں ایرانی صدر روحانی کا یہ بیان کتنا صحت مند ہے کہ انتہا پسندی کی جگہ اعتدال پسندی کا بول بالا ہوا۔
جی، میں نے تو اس کی جو پیشن گوئی جو ہے وہ بڑے عرصے سے کر رہا تھا، بلکہ حال ہی میں نے 11 فروری کو ایک بڑی طویل جو ہے وہ ایک رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت لانگ ٹرم چینج آ رہا ہے، اور یہ جو اصلاح پسند یا اعتدال پسند یا انگریزی میں ان کو پریگمیٹک کنزرویٹو ریفارمسٹ کا جو اتحاد ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو الٹرا کنزرویٹو ہیں، جو ان کو انگریزی میں ہارڈ لائنر بھی کہا جاتا ہے، ان کو بہت پسپائی ہوئی ہے، اور یہ یاد ہے کہ یہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ نہیں ہے خالی، یہ بلکہ ایلیٹ کے اندر بھی جو ہے اس طرف رجحان آ گیا ہے، اور یہ جو ہے یہ سب سے اہم بات ہے۔
تو کیا کہیں گے کامران بخاری، ایران میں کیا تقسیم صرف اصول پسندوں اور اعتدال پسندوں اور اصلاح پسندوں کے نام پر ہے، یا اور بھی کئی قسم کی ایسی تقسیم موجود ہیں، زیادہ مشہور نہیں مگر موجود ضرور ہیں؟
جی دیکھیں، جو اصول پسند ہیں، جن کو پرنسپلسٹ یا فارسی میں اصول کاران کہا جاتا ہے، ان کا جو ہے بڑے زمانے سے جو ہے اپنے اندر انتشار ہے، صدر محمود احمد نژاد کے دور میں یہ چیز بہت سامنے آئی کہ وہ ریفارمسٹ ورسز کنزرویٹو کا جو لڑائی تھی، وہ کنزرویٹو ورسز کنزرویٹو کی لڑائی میں تبدیل ہو گئی،
اور اب باقاعدہ طور پہ جو پراگمیٹک کنزرویٹوز ہیں وہ ریفارمسٹ سے جا ملے ہیں. صدر روحانی کے الیکشن جو ہے بذات خود اس کی تصدیق ہے. اب حال ہی میں مجلس خبرگان اور مجلس کے جو الیکشن ہیں جو پارلیمنٹ کے, اس میں تو یہ بات جو ہے دوبارہ اس کی تصدیق ہو گئی.
اچھا, تو ان نتائج کے تازہ رجحانات سے کیا یہ سمجھا جائے کامران بخاری کہ سید علی خامنائی کی بحیثیت رہبر اعلیٰ پوزیشن کمزور ہو رہی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ رہبر اعلیٰ جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں, بالخصوص یہ جو موجودہ رہبر اعلیٰ ہیں آیت اللہ خامنی, ان کا جو ہے ہمیشہ سے سٹائل یہ رہا ہے کہ جتنے مختلف سینٹرز آف پاور ہیں, سیکشنز ہیں, ان کو سب کو ساتھ لے کے بیلنس کر کے چلا جائے. حال ہی میں دیکھیں کہ ان کے اپنے جو رجحانات ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ سے زیادہ قربت نہ ہو, لیکن دیکھیں انہوں نے صدر روحانی کو جو ہے اجازت دی, بلکہ اس کو تائید کی کہ بھائی آپ جا کے جوہری معاہدہ کریں. تو یہ جو عہدہ ہے رہبر اعلیٰ کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کے اور بھی جو ہے انسٹیٹیوشنل جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اس کا اس ماتحت ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے وقت لگے گا.
ٹھیک ہے, تو چاہے صدر حسن روحانی ہوں, ہاشمی رفسنجانی ہوں, یا خامنائی یا کوئی اور ایرانی رہنما, کامران بخاری یہ سب کے سب تو ایران کے اسلامی انقلاب کی ہی پیداوار ہے نا, کیا کسی ایک دھڑے کے جیتنے یا ہارنے سے انقلاب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو انقلاب ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہے, اور انقلاب جو ہے وہ ساخت نہیں ہے, انقلاب ڈائنامک ہے, اس کی حد و خال, اس کی شکل صورت بدلتی رہے گی, ایوالو ہوتی رہے گی. جو وقت تھا آیت اللہ خمینی کے دور کا وہ اب نہیں رہا. اب آگے چل کے جو ہے جو رہبر اعلیٰ ہوں گے وہ اور بھی جو ہے وہ جو بیلنسنگ ایکٹ چل رہی ہے تھیوکریسی اور ڈیموکریسی کو لے کر, میرا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیموکریسی کی طرف جو پینڈلم ہے وہ زیادہ جو ہے سوئنگ کرے گا, کیونکہ اگر آپ چاہے اصلاح پسند ہیں, چاہے جو ہے اصول گران ہیں, کوئی بھی ہیں, آپ یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے غیر آئینی کام ہو, اور آئین جو ہے اس کے اندر ایک بہت ہی مضبوط جمہوری اقدار ہیں, گو کہ اس کے اندر بہت سارا کلیریکل کا بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے زور ہے, لیکن یہ ہے کہ بیسک ڈھانچہ جو ہے, دیکھیں نا یہ جو ولایت فقیہ ہے اس کا وہ جو مکسچر جو کیا گیا ہے وہ ویسٹرن پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے کیا گیا ہے. اب ویسٹرن پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی ٹیمپلیٹ کے اوپر انہوں نے اپنی تھیوکریسی کو چلایا ہے, تو اب اس کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تقویت پائے گی, وہ کمزور نہیں ہوگی.
کینیڈا کی آٹوا یونیورسٹی کے سینئر لیکچرار یہ تھے کامران بخاری. آئیے دیکھیں کہ ایرانی انتخابات کے نتائج کا خطے کی ایک بڑی طاقت سعودی عرب اور عمومی طور پر عرب ممالک کی پالیسیوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. اس موضوع پر میں نے ریاض سعودی عرب میں سینئر صحافی و تجزیہ کار راشد حسین سے بات کی.
دیکھیے, یہ تو ایک الگ سوال ہے کہ عرب ممالک کی پالیسیوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, لیکن سب سے پہلا جو اس کا سوال یہ ہوگا کہ ایران کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے عرب ممالک کے حوالے سے. اور دیکھیے, یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایوولیوشنری پروسیس چل رہا ہے, ایک ارتقائی عمل سے ایران گزر رہا ہے. اگر روحانی صاحب کے آپ برسر اقتدار آنوں کو دیکھیں اور ان سے پہلے کی حکومت کو دیکھیں تو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے. ایک طرف وہ تھا کہ اسرائیل کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے, اور وہاں سے بات چلتے چلتے روحانی صاحب تک پہنچتی ہے, اور پھر روحانی صاحب جا کے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں, اور امریکہ سے وہ جو سارے معاملات تھے وہ بھی طے ہو جاتے ہیں, مغرب سے حالات بہتری کی طرف بھی بالکل نظر آتے ہیں. تو چنانچہ ایک بڑی زبردست قسم کی تبدیلی ہے, اور یہی تبدیلی لگتا یہ ہے کہ عرب ممالک کے حوالے سے بھی ایران ایک ارتقائی عمل سے غالباً گزر رہا ہے, کہ وہاں بھی جو ایک سختگیر طبیعت تھی, سختگیر خیالات کے لوگ تھے, وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ریٹریٹ کر رہے ہیں, اور اس ریٹریٹ کا امپیکٹ ان کی عرب پالیسیوں پر بھی پڑے گا, عرب ممالک پر, اور شاید یہ بہتر دن کی نوید ہو.
اچھا, تو راشد, ذرا سے ایک متضاد یا پیراڈاکس والی صورتحال پہ نظر ڈالیں. مغربی ممالک میں ایران کے بارے میں کسی حد تک نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے, مگر عرب ممالک کے رویے میں ایران کے لیے سختی بڑھ رہی ہے. مغربی پالیسیوں اور عرب ممالک کا یہ تضاد کیا زیادہ عرصے چل سکے گا؟
دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں اس میں تو یہ چلتا ہوا اور یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کو لیے پھر آپ کو تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا کہ جو خلیجی عرب ممالک ہیں خصوصاً, ان کے لیے سیکیورٹی ان کی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہا ہے, اور مغرب ان کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرتا رہا, خصوصاً امریکہ کے متعلق کہا جاتا رہا ہے وہ ایک سیکیورٹی امبریلا ان ممالک پہ سایہ فگن کرتا رہا ہے. لیکن جو ان کے اگر آپ تھریٹ پرسپشنز میں دیکھیے تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ ایران سب سے بڑا تھریٹ پرسپشن ہے. ایسی صورت میں اگر امریکہ کے ایران سے پنگے بڑھتی ہیں تو یہاں جو تھریٹ پرسپشن ہے مزید بڑھتا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ اگر یہ کیفیت جوں کی توں رہتی ہے اور عرب ممالک اور ایران کے درمیان جو تفاوت ہے, جو تھریٹ پرسپشنز ہیں, جو گیپس ہیں وہ کم نہیں ہوتے ہیں, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے, تو پھر مغربی ممالک اور عرب ممالک کا ایران کے حوالے سے جو بودھ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اسی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایران میں ایک ماڈریٹس کی حکومت آنے سے اور ماڈریٹس کی جو کنٹرول بڑھ رہا ہے اس سے ایک امید کی کرن ضرور پیدا ہوئی ہے. اب اس کرن کو میٹریلائز کس حد تک ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, درمیان میں اور کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن میں اس وقت
امید ضرور ہوں. ریاض سعودی عرب سے تھے صحافی راشد حسین. امریکی حکومت نے اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد میں واقع پناہ گاہ سے حاصل کیے گئے دستاویزات کو منظر عام پر پیش کیا ہے. یہ دستاویزات اسامہ بن لادن کی پناہ گاہ سے اس وقت ملیں جب امریکی فوج کے کمانڈوز نے مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں کارروائی کر کے انہیں ہلاک کیا تھا. ان دستاویزات کی خبر پر ہمارے ساتھی ثقلین امام کی نظر ہے. جی ثقلین.
شفیع آپ کو معلوم ہے جب مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں امریکی مرینز نے حملہ کیا تھا جس میں ایک ہیلی کاپٹر تباہ بھی ہوا تھا, تو اس وقت اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہو گئی تھی, ان کے ساتھ جو کچھ ان کے گارڈ سے اور باقی ان کے گھر میں جو خواتین تھی ان کو پاکستانی حکومت کے حوالے کر دیا گیا تھا جو بعد میں رہا ہو کے سعودی عرب چلی گئی تھی. لیکن امریکہ نے اس احاطے سے جو ایبٹ آباد میں جہاں پہ حملہ کیا تھا ریڈ کی تھی, وہاں سے کچھ دستاویزات اور کمپیوٹر اور دوسری اس قسم کی جو چیزیں تھیں وہ اٹھا کے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اب وہ ان کو انہوں نے پڑھا ہے, پڑھ کے اس میں سے جو اطلاعات جمع کی ہیں ان کو انہوں نے اب آج کچھ اس کا ایک حصہ ڈی کلاسیفائی کیا, جو تقریباً یہ 100 سے زائد صفحات ہیں جن کو انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیا ہے, اور ان میں اسامہ بن لادن کے خطوط ہیں, ان کی جو احکامات ہیں اپنے نمائندوں کو, اور پھر ان کے ساتھ جو کوئی منصوبے ہیں اس ان دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ 11 ستمبر 2001 والا جو حملہ تھا ٹوین ٹاورز کا نیو یارک میں اس جیسا دوبارہ کیا جا سکے, لیکن وہ ان دستاویز سے بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ حقیقت سے آگاہ نہیں تھے کہ اب اس وقت تک القاعدہ ایک کمزور تنظیم ہو چکی ہوئی تھی.
تو یہ جو دستاویزات ہیں یہ ہیں کس دور کی؟
ان دستاویزات کی جو تاریخ دیکھی گئی ہے یعنی کب بھیجے گئے ہیں, یہ ان پر باقاعدہ کوئی تحریر نہیں ہوتی تھی کہ باقاعدہ خط کی طرح ایک تاریخ مورخہ نہیں لکھا ہوتا تھا, لیکن اس سے جو اندازہ لگایا گیا وہ یہ کہ 2009 اور 2011 کے درمیان جو ان کی کورسپونڈنس ہے یا خطوط بھیجے گئے ہیں یا احکامات دیے گئے ہیں یہ اس دور کے, یہ وہی دور ہے کہ جس میں کافی زیادہ حملے ہوئے تھے القاعدہ کے لوگوں پہ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں اور پاکستان میں, جن کی پناہ گاہیں تھیں وہاں پہ حملے کیے جا رہے تھے, اور اس وقت تک یہ لگتا ہے یہ ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہیں وہ اپنے بہت سارے کمانڈروں کو کھو چکے تھے, لہذا ان دستاویزات میں یہ بھی ان کا کبھی اشارہ نہیں ملتا ہے کہ میرے بہت اچھے ساتھی نہیں رہے ہیں, اور وہ پھر بہت ساری اہم اسائنمنٹس جو دینا چاہتے تھے ہم لوگ کی بیرونی دنیا میں وہ دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے.
تو ثقلین سب سے زیادہ خطرہ کیا سمجھا جا رہا تھا اس زمانے میں, یعنی سن 2009 سے سن 2011 تک جب اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا؟
شفیع ان دستاویزات میں جو ایک چیز بڑی واضح نظر آئی جس پر اسامہ بن لادن بار بار اپنے خطوط میں اشارہ کر رہے ہیں اپنے احکامات میں اشارہ کر رہے ہیں, وہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈرونز جو تھے انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے القاعدہ کے کمانڈروں کو مارنے میں، جس کے نتیجے میں ان کی جو حیثیت تھی، جو ان کی صلاحیت تھی حملہ کرنے کی، وہ کمزور ہو گئی تھی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا، اور بلکہ کئی خطوط میں اور بعض لوگوں پہ تو لگتا تھا وہ تکرار کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جو امریکی سرویلنس کے لیے جو چپس لگائی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہوشیار رہو، اگر کسی سے رقم وصول کرو تو وہ سوٹ کیسز ضائع کر دو، اسی طرح کسی بھی صحافی سے بھی اگر ملو تو اس کو پہلے چیک کر لو کہ اس کی کسی اکوپمنٹ میں، کسی چیز میں کوئی چپ تو نہیں چلی آ رہی ہے. اگرچہ وہ یہ نہیں کہا کہ صحافی جاسوسی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ خیال یہ تھا کہ ان جاسوسوں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ جاسوسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لہٰذا احتیاط رکھنا. پھر اسی طرح انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ اس قسم کی تمام سرویلنس جو امریکہ کے ہائی سیٹلائٹس کر رہے ہیں ان سے بچو، اور ان کا یہی اشارہ تھا کہ انہیں کی وجہ سے سب سے زیادہ ان کے کمانڈروں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں.
سخلین امام، بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کے بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-11139.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں پاکستان اور بھارت کا میچ 19 مارچ کو دھرم شالہ میں کھیلا جانا ہے، لیکن ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اس میچ کی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی. انہوں نے یہ بات وزارت داخلہ کو بھیجے گئے خط میں کہی ہے. اس سے پہلے ہماچل پردیش کی کانگریسی حکومت پاک بھارت میچ کی منسوخی یا پھر اسے دھرم شالہ سے منتقل کرنے کا مطالبہ کر چکی ہے. تاہم بی سی سی آئی کے سیکرٹری انوراگ ٹھاکر نے پاک بھارت میچ کی دھرم شالہ سے منتقلی کو خارج از امکان قرار دیا ہے. ایشیا کپ میں آج بھارت اور سری لنکا کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے. بھارتی ٹیم اپنے دونوں میچز جیت چکی ہے جن میں پاکستان کے خلاف کامیابی بھی شامل ہے. سری لنکا نے 2 میں سے 1 میچ متحدہ عرب امارات کے خلاف جیتا ہے اور بنگلہ دیش کے خلاف اسے شکست ہوئی تھی. بھارتی ٹیم اس وقت زبردست فارم میں ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے آخری 8 میں سے 7 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل جیت چکی ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس ایشیا کپ میں متحدہ عرب امارات کے خلاف جیت پر خوش ہیں، لیکن اس بات پر فکر مند بھی ہیں کہ ٹاپ آرڈر بیٹنگ ایک مرتبہ پھر ناکام ہوئی.
پرابلم ضرور ہے، ٹاپ آرڈر نے پھر ایک دفعہ رن نہیں کیے. کنڈیشنز بھی کچھ ایسی ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نئے بال کے اگینسٹ، لیکن آر ایکسپیرینس عمر اکمل اور ملک دونوں نے بڑی میچور اننگز کھیلی اور گاٹ اس ہوم.
پاکستانی ٹیم ایشیا کپ میں اپنا تیسرا میچ کل بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی. 1500 میٹرز کی عالمی انڈور چیمپئن ابیبا اریگاوی کو ممنوع قوت بخش ادویات استعمال کرنے پر عبوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے. لیسٹر کی ٹیم اس وقت انگلش پریمیئر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے، لیکن اس کے مینیجر کلاڈیو رینری کا کہنا ہے کہ ٹوٹنہم کی ٹیم ٹائٹل جیتنے کے لیے فیورٹ ہے. پریمیئر لیگ میں اس وقت 11 میچز باقی ہیں اور لیسٹر اور ٹوٹنہم کے درمیان صرف 2 پوائنٹس کا فرق ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کا جنازہ تدفین آج سہ پہر اسلام آباد میں انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان پرم طریقے سے مکمل ہوئی ہے. اس کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری احمد رضا کی ہے.
ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج کہتے ہیں کہ ایرانی عوام انتہا پسندی کے بجائے اعتدال پسندی اور بیرونی دنیا سے محاذ آرائی کا خاتمہ چاہتے ہیں. भारत के वजीर दिफा ने कहा है कि पठानकोट एयरबेस पर हालिया हमला पाकिस्तान से आने वाले गैर रियासती अनासिर ने किया था, लेकिन कोई भी गैर रियासती अनासिर उनके बकौल हुकूमत पाकिस्तान की मदद के बगैर ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के शहर कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड ने बलोच सकाफत के दिन की तकरीब की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। मशरकी भारत में पुलिस कहती है कि उन्होंने 8 मुश्तबा माओ नवाज बागियों को मार डाला है। जीका वायरस के असरात पर होने वाली नई तहकीक से पहली बार ये साबित हुआ है कि इससे संगीन आसाबी मर्ज भी लाहक हो सकता है, जिससे फालिज भी हो सकता है और मौत भी हो सकती है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
खास खास खबरों की सुर्खियां आपने अहमद रजा से सुनी और हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर को तौहीन मजहब के मुतनाज़ा कानून में इस्लाह की बात करने पर कत्ल कर देने वाले पुलिस कांस्टेबल मुमताज कादरी को आज सहपहर इस्लामाबाद के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की। तफसील के साथ इस्लामाबाद से शिराज अहसन।
मुमताज कादरी की नमाज जनाजा याकत बाग में अदा की गई। जनाजे में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें एक बड़ी तादाद दूसरे शहरों से आने वालों की थी। नमाज जनाजा से पहले मुकर्ररीन ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जबकि शुरका नारे लगाते रहे।
जज्बात तो बहुत है, यह करिए नवाज शरीफ जरा इन्हें गलत के तीरों को फांसी देनी चाहिए हैगी। अच्छे काम जो नहीं हमारी हुकूमत नहीं होना चाहिए।
फांसी का फैसला गैर शरीफ, गैर मुनसिफाना और जालमाना था, और इस जालमाना अकदाम को अदा करने के बाद अब इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा।
मुमताज कादरी को कल उडियाला जेल में फांसी दी गई थी। किसी मुमकिन रद्द अमल के पेश नजर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद के रेड जोन को जाने वाले बेशतर रास्ते कंटेनर्स खड़े करके बंद कर दिए गए थे और जगह जगह पुलिस भी तैनात थी। शहर के बेशतर निजी और सरकारी स्कूल भी बंद रहे। नमाज जनाजा के दौरान लियाकत बाग और उसके आस पास के इलाकों में पुलिस की नफरी तैनात रही, जबकि रावलपिंडी की मरकजी शाहरा मरी रोड को ट्रैफिक के लिए सुबह से ही बंद कर दिया गया था। मुमताज कादरी की फांसी के खिलाफ रावलपिंडी की ताजिर बरादरी ने भी एहतजाजन दुकानें बंद रखी और रावलपिंडी के बड़े बाजारों और तजारती मराकज में कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहा। हुकाम के मुताबिक मुमताज कादरी की फांसी के खिलाफ एहतजाज करने वालों में बेशतर का ताल्लुक सुन्नी तहरीक और जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ मजहबी जमातों से था। जमात इस्लामी ने कादरी की फांसी के दिन को योम सयाह करार देते हुए जुम्मे तक रोजाना एहतजाज का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि पंजाब पुलिस की एलीट फोर्स के साबिक अहलकार मुमताज कादरी गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की सिक्योरिटी पर मामूर थे। उन्होंने 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद के इलाके F6 के भरे बाजार में सलमान तासीर को सरकारी असरे से अचानक फायरिंग करके हलाक कर दिया था। उनका दावा था कि उन्होंने ये कत्ल इसलिए किया कि उनकी नजर में सलमान तासीर पाकिस्तान में राय तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद करने की वजह से तौहीन रसालत के मुर्तकिब हुए थे। सलमान तासीर पीपल्स पार्टी के सरगर्म रहनुमा और उर्दू के नामवर शायर और अदीब एमडी तासीर के साहबजादे थे। वो जनरल जियाउल हक के दौर में बनने वाले तौहीन मजहब के कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसमें इस्लाह के जबरदस्त हामी थे। उनकी तरह पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा शहबाज भट्टी भी इस कानून में इस्लाह की बात करते थे, जिन्हें सलमान तासीर के कत्ल के 2 माह बाद मुसल्ला हमले में कत्ल कर दिया गया था। शिराज हसन, बीबीसी इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली सख्त गिर मौकिफ की हामी कौम परस्त जमात बलोच नेशनल मूवमेंट ने इल्जाम आयद किया है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मीडिया को जारी किए जाने वाले एक बयान में BNM ने दावा किया कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान 600 से ज्यादा बलोचों को जबरी तौर पर लापता, जबकि 50 से ज्यादा को हलाक किया गया। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से मीडिया को जारी किए जाने वाले बयान के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन आवारान, कोयटा, डेराबुगटी, बोलान और मकरान के अलावा दीगर इलाकों में हो रहा है। बयान में दावा किया गया है कि रवान साल के पहले 2 माह के दौरान इन ऑपरेशनों में 681 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया। BNM समेत सख्त गिर मौकिफ की आमिल दीगर कॉम्प्रेस जमातों की जानिब से भी इस तरह के इल्जाम का सिलसिला जारी है। ताहम हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जमान अनवारुल्लाह काकड़ ने लोगों को जबरी तौर पर लापता या इनको अगवा करने के इल्जाम को मुस्तरद किया है।
کوئی اغوا نہیں ہوتا, تمام لوگ گرفتار ہوتے ہیں. ٹیررزم ریلیٹڈ لوگ جہاں پہاڑوں میں یا کہیں اور دور دراز علاقوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں, تو لا انفورسمنٹ ایجنسی جب ان کے پیچھے جاتی ہیں تو ان کی لافل گرفتاریاں کرتی ہیں. قانون یہ کسی بھی ریاست کا بنیادی حق ہے جو ریاست پاکستان بھی ایکسرسائز کرتی ہے.
بی این ایم کے بیان میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے آپریشنوں کے دوران 59 افراد کو ہلاک بھی کیا گیا. بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ہلاک کیے جانے والوں میں لاپتہ افراد کی لاشیں بھی شامل ہیں. حکومت کے ترجمان نے اس الزام کو بھی بے بنیاد قرار دیا.
پھر ایک غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور یہ ان کے مہم پروپیگنڈے کا حصہ ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز جاتی ہیں اور وہاں پہ یہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, فائر کرتے ہیں, تو اس انکاؤنٹر میں بعض اوقات لوگ مارے جاتے ہیں اور یہ ان کو یہ رن دیتے ہیں کہ ان کی لاشیں گرا دی گئی ہیں یا مار دیے گئے ان کو. ظاہر ہے جب آپ فورسز پہ فائر کریں گے, ان کے ساتھ لڑیں گے, تو اس کے نتیجے میں اموات دونوں طرف ہوتی ہیں, ہم بے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں, یہ بھی مارے جاتے ہیں.
بی این ایم کے بیان کے مطابق 27 فروری کو مشقے میں جن 3 افراد کی لاشیں ملی تھی ان میں سے 2 کی شناخت ہوئی ہے. ان میں سے ایک شخص مشقے جبکہ دوسرا واشکر یا شیتا. بیان کے مطابق دونوں کو گزشتہ سال نومبر میں لاپتہ کیا گیا تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سی سی آئی کے آج کے اجلاس میں پاکستان میں 2 عشروں سے نہ ہونے والی مردم شماری ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی. نئی تاریخ پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. پاکستان میں خصوصاً صوبہ سندھ کے لیے مردم شماری ہمیشہ ایک متنازع اور حساس موضوع رہا ہے, لیکن کیوں؟ نامہ نگار نقبت ملک نے اپنی رپورٹ میں یہی جاننے کی کوشش کی ہے جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
وہ ہمارا افغانستان ہے, مہاجری کارڈ ہے, یہ ہمارا سر ہے, کارڈ ہے, سب کچھ ہے, رجسٹر ہے, پھر بھی ہمارے کو پولیس والا تنگ کر رہا ہے.
سبزی منڈی میں جو ہے میرے کو, میں جا رہا تھا رشتے دار کے گھر, یہاں پہ پکڑا, کہہ رہے تلاشی دے دو. تلاشی ایک بار لی تو شناختی کارڈ اس نے دیکھا, کہہ رہے کہ ابھی تمہارا آنکھیں بند کر دوں گا, پیچھے تیرے کو شوٹ کر دوں گا.
60 سال سے تو وہ بھی قبائل تھا پہلا, وہ ختم ہو گیا, ضلع بن گیا نا, ضلع اور غیر, ابھی اس میں اتنا کاروبار ہے نہیں.
یہ شکوے ایسے ملکی اور غیر ملکی افراد کے ہیں جو بہتر روزگار کی تلاش اور محفوظ مستقبل کے لیے قریباً ایک دہائی قبل کراچی میں سکونت پذیر ہوئے, لیکن ان سے بات کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ کراچی میں موجود یہ لوگ آج بھی شناخت اور دیگر مسائل میں گھرے ہیں. شہر کے دہانے پر آباد پشتون بستیاں اور کاروباری مراکز نشاندہی کرتے ہیں کہ باہر سے آنے والے یہ لوگ کراچی کو اب اپنا شہر مانتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہاں 400 سال پرانی ابراہیم حیدری جیسی بستیاں بھی ہیں جن کے باسیوں کو مقامی ہونے کے باوجود اپنے حقوق نہ ملنے کا شکوہ ہے. محمد علی شاہ ابراہیم حیدری میں ماہی گیروں کی تنظیم فشر فوک کے سربراہ اور مقامی مچھیرے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کراچی تو اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے.
جو کراچی کی جو پہچان تھے یہاں کے انڈیجنس لوگ, وہ اپنی پہچان کھو چکے ہیں. اب کراچی میں جو روشنیوں کے شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں, ان کو ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں, کس حالت میں رہتے ہیں, ان کو کوئی بھی پتہ نہیں ہے.
کراچی میں ایک طرف مقامی آبادی اقلیت میں بدل رہی ہے, تو دوسری طرف ملک کے دیگر شہروں سے آنے والوں کی موجودگی یہاں ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے. پاکستان کی معیشت پر نظر رکھنے والے ماہر ڈاکٹر حفیظ احمد پاشا کہتے ہیں کہ ملک میں نقل مکانی کرنے والوں کی گنتی کا نظام مردم شماری کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے, لیکن اس پر توجہ نہیں ہے.
جو لوگ ٹیمپریریلی آتے ہیں, آئی ڈی پیز ہیں یا ٹی ڈی پیز وغیرہ ہیں, اس کا نظام جو ہے پاکستان نادرا کے تھرو پوری طرح سے ڈیولپ کر نہیں پایا ہے. مگر اس وقت رجحان جو ہے وہ زیادہ اینٹی ٹیررزم نیشنل ایکشن پلان کی طرف ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اور اس وقت جو انلیگل امیگریشن وغیرہ ہے اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے.
سندھ حکومت کے مطابق پاکستان اور خصوصاً صوبہ سندھ جیسے بڑے صوبے میں نقل مکانی کے اس مسئلے کے مؤثر حل کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. سندھ کے سینئر وزیر تعلیم اور پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئین میں اس وقت اس مسئلے کا حل نہیں ہے.
18ویں ترمیم ہوئی, 18ویں ترمیم کے بعد بھی اس طرف سوچا
نہیں گیا کیونکہ ہم کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے صوبائی خود مختاری ملی اور یہ سارا کچھ ہے بھی صحیح کہ انٹرنل موومنٹ ہو سکتی ہے سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشنز جو کانسٹیٹیوشن ان پہ لائے. اب یہ ابہام ہے, یہ مبہم ہے, اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے اور کلیئر کرنے کے لیے ضرورت ہے تو پھر یقیناً یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات آئے گی, اس کو اور کلیئر کٹ کر لیں.
ماہرین کے مطابق پاکستان میں بڑے پیمانے پر ہونے والی نقل مکانی ملک میں دو دہائیوں سے نہ کروائی گئی مردم شماری کو حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا رہی ہے, اور جب تک منتقل ہونے والے ان افراد کی گنتی کا مؤثر نظام نہیں بن جاتا مردم شماری کے نتائج پر شکوک برقرار رہیں گے. نخبت ملک, بی بی سی, کراچی.
بھارت اور پاکستان کے درمیان 19 مارچ کو ہماچل پردیش کے شہر دھرمشالہ میں ہونے والا عالمی کپ کا میچ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے کیونکہ خود ریاستی حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے. ریاست کے وزیر اعلیٰ ویر بھدر سنگھ کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں بڑی تعداد میں آباد سابق فوجی میچ کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ پٹھان کوٹ کی ایئر بیس پر شدت پسندوں کے حملے میں مارے جانے والے دو فوجیوں کا تعلق اسی علاقے سے تھا. دہلی سے سہیل حلیم.
وزیر دفاع نے یہ بات پارلیمان کے ایوان بالا یا راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں کہی. ان سے حکمران بی جے پی کی اتحادی جماعت شیو سینا کے لیڈر سنجے راوت نے پوچھا تھا کہ کیا یہ حملہ صرف نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کیا تھا یا انہیں پاکستانی فوج کی حمایت بھی حاصل تھی. وزیر دفاع نے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تو یقینی طور پر ملوث تھے, لیکن کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر حکومت کی اعانت کے بغیر اسموتھلی یعنی ٹھیک سے کاروائی نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے کہا کہ مکمل تفصیلات این آئی اے کی تفتیش سے ہی سامنے آئیں گی. یہ واضح نہیں ہے کہ اسٹیٹ کی اعانت سے ان کی کیا مراد تھی, کیونکہ ماضی میں بھی حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ آئی ایس آئی یا اس کے ایک حلقے کی اعانت کے بغیر سرحد پار سے حملے ممکن نہیں ہے. پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی استواری کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر رک گیا ہے, اور بھارتی حکومت فی الحال یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ حملے میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے یا نہیں. حکومت کا الزام ہے کہ حملہ ممنوع تنظیم جیش محمد نے کیا تھا, لیکن حملے کے بعد حکومت نے کافی محتاط زبان استعمال کی ہے, اور اگر مسٹر پاریکر کا مطلب یہ تھا کہ حملہوروں کو حکومت پاکستان کی حمایت حاصل تھی تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس نے پٹھان کوٹ کے حملے کے سلسلے میں براہ راست حکومت پاکستان کا نام لیا ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
پاکستان کا ایک وفد وزیر اعظم کے امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز کی سربراہی میں پاک امریکی اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے واشنگٹن پہنچ رہا ہے. باور کیا جاتا ہے کہ کئی اہم موضوعات کے علاوہ ان ڈائیلاگز میں F-16 جیٹ فائٹرز کی پاکستان کو فروخت بھی اہم معاملہ ہے. ان پاک امریکی ڈائیلاگز پر بات کرنے کے لیے اس وقت دفاعی امور کے تجزیہ کار اور امریکی محکمہ دفاع کے مشاورت کار ڈاکٹر احسان احراری واشنگٹن سے براہ راست سیربین میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے ساتھ اب امریکی حکومت بہت زیادہ نم رویہ اختیار کیے ہوئے جبکہ کانگریس میں سخت ناراضگی ہے, یہ تضاد کیا ظاہر کرتا ہے؟
تو یہ تضاد ظاہر یہ کرتا ہے کہ امریکہ کی اسپیشلی کنگریشنل جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ پریزیڈنٹ اوباما کی فارن پالیسی سے ان جنرل بہت ناراض ہے, اور پاکستان سے جو تعلقات ہیں اس میں یہ سب ایشو ہے. یہ تو میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کے نیگوشیشنز میں.
تو کیا امریکی نظام میں یہ تضاد پاکستان اور امریکی تعلقات پر, حالانکہ آپ نے اشارہ کیا کہ کوئی فرق پڑے گا, لیکن کیا اثر انداز ہو سکتا ہے؟
بالکل نہیں, میں نہیں سمجھتا. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ اوباما کے پاس, پریزیڈنٹ اوباما کے پاس ایک سال سے کم وقت ہے, تو اگر اس وقت کے دوران میں اگر کوئی کنکلوژن ہوا یہ ڈائیلاگ کا تو پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے, ورنہ اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر یہ مسئلہ لینے تو لینے پہنچ جائے گا. ہوگا یہ کہ پھر اگلا ایڈمنسٹریشن آئے گا, پھر وہ تقریباً 6 مہینہ سال بھر تک فارن پالیسی بنانا سیکھے گا, اور اس دوران میں یہ مسئلہ پھر پوسٹپون ہو سکتا ہے. مگر پاکستان کے مد نظر سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ پریزیڈنٹ اوباما کا ایڈمنسٹریشن اس پہ گفتگو کر رہا ہے, اس لیے کہ پاکستان کے لیے بہت بہت اہم ہے یہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ.
تو یہ ڈائیلاگ بھارت یا افغانستان کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں؟
بھارت کے لیے پیغام یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے لیے بہت اہم ہے, خصوصاً افغانستان کے پیس کے تعلق سے, نیگوشیشن کے تعلق سے پاکستان بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. जो 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 डायलॉग होने वाले हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में और तालिबान में, पाकिस्तान में पाकिस्तान का उसमें बहुत बहुत अहम रोल है. ये प्रेसिडेंट ओबामा को मालूम है, ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट केरी को मालूम है. तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अमरीका पाकिस्तान को नाराज करना नहीं चाहता. पाकिस्तान को ये कम अज कम ये उम्मीद दिला रहा है कि F-16 बेचा जाएगा तुमको. और ये स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जो लिस्ट में दो आइटम्स जो है वो पाकिस्तान के मद्देनजर से बहुत अहम है. एक तो ये है कि वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर गुफ्तगू हो रही है. वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन गुफ्तगू का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का मौका बढ़ जाएगा उसमें, पाकिस्तान की पोजीशन बढ़ जाएगी उसमें. हो सकता है कि स्पेशल रिलेशनशिप जो इंडिया और यूएस के दरमियान में है न्यूक्लियर इशू के ताल्लुक से, वो उसी तरह का कोई सिनेरियो डेवलप हो सकता है. इसीलिए इंडिया बहुत सख्त नाराज है उससे. और इंडिया ये भी चाहता है कि वो अपना प्रेजेंस ज्यादा बढ़ाए अफगानिस्तान में. पाकिस्तान को उसके सख्त खिलाफ है. तो अमेरिका और पाकिस्तान से जो गुफ्तगू हो रही है इस मसले में, वो इस उसमें पाकिस्तान के मद्देनजर से बहुत अहम है. अगर पाकिस्तान को अमेरिका ये इम्पोर्टेंस देता रहा तो पाकिस्तान का जो है इसमें रोल फ्यूचर में बढ़ेगा, स्पेशली 2017 के बाद जबकि अमेरिका के
वॉशिंगटन से. डॉक्टर एहसान इरानी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
की बात बीबीसी के साथ.
कौम आपकी मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे. ये क्रिकेट है, कभी वो टीम जीतेगी कभी वो टीम जीतेगी.
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजें, उन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाए.
कभी कभार आते हैं ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है.
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और सब सदर.
अपनी राय भेजें ट्विटर फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को.
मेरी गुजारिश है
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से बात
भाई. आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. नंबर है 0800-222-75. याद रहे कि मोबाइल से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं. पाकिस्तान से बाहर के सामईन आपकी बात में शामिल होने के लिए इस नंबर पर कॉल करें 0092-5126-1139.
फ्रांस की बंदरगाह कैले में वाकई जंगल के नाम से मशहूर तारिकीन वतन के कैंप को हुकाम की जानिब से खत्म करने के अमल के दौरान झड़पों का सिलसिला जारी है. इत्तलात हैं कि इन झड़पों के दौरान कैंप में कायम कम से कम 12 झोपड़ियां जल चुकी हैं. दूसरी जानिब यूनान की सरहद से मकदूनिया में दाखिल होने की कोशिश के दौरान पुलिस ने पनाह गुजीनों पर आंसू गैस फेंकी है. यूरोपीय यूनियन ने यूनान और मकदूनिया की सरहद के करीब पेश आने वाले इन वाकयात पर तश्वीश का इजहार किया है. बीबीसी के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा शुमैला खान की ज़बानी.
यूनान और मकदूनिया की सरहद पर फंसने वाले अफराद ने अपने सफर को जारी रखने की इजाजत न मिलने पर मायूसी और गुस्से का इजहार करते हुए आज सुबह नारे लगाए और कहा कि आपका फखर और यकजहती कहाँ है. यूनान की मकदूनिया के साथ सरहद पर पनाह गुजीनों और तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद पहुंच रही है, जहां मौजूद इमदादी इदारों का कहना है कि वहां पहले ही 8,000 अफराद फंसे हुए हैं. ये तमाम अफराद मकदूनिया के इलाके आइडमनी पार करके शिमाली यूरोप पहुंचना चाहते हैं. पीर के रोज बाज तारिकीन वतन और पनाह गुजीन अफराद ने आहनी तारें तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन मकदूनिया की पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करके उन्हें निकाल बाहर किया. इमदादी इदारों का कहना है कि उन्हें सरहद पर मौजूद लोगों के लिए खैमों और इमदाद की कमी का सामना है. उधर यूरोपीय कमीशन का कहना है कि उसे यूनान और मकदूनिया की सरहद पर गुज़िश्ता रोज होने वाले वाकयात पर बेहद तशवीश है, जहां मकदूनिया की पुलिस ने पनाह गुजीनों पर आंसू गैस फेंकी. यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान ने ब्रसल्स में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरहदों को कंट्रोल करने से मुतालिक इकदामात के लिए बैन अल-अक़वामी कवानीन पर अमल पैरा होना जरूरी है.
कमीशन को उन तस्वीर पर बहुत तशवीश है जो कल हमने देखी. मुअस्सर तरीका यही है कि मकदूनिया अपनी सरहद की हिफाजत करे, लेकिन हमें तशवीश उन मनाजिर से है जो कल हमने देखे. اور ہماری نظر میں اس کا واحد حل ایک مجموعی اور یورپی حل ہے۔
دوسری جانب فرانس کی بندرگاہ کیلے میں واقع جنگل کے نام سے مشہور تارکین وطن کے کیمپ کو حکام کی جانب سے اکھاڑنے کے عمل کے دوران جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانسیسی حکومت جنگل نامی اس کیمپ کو ختم کرنے کے بعد وہاں استقبالیہ مراکز قائم کر کے وہاں تارکین وطن کو منتقل کرنا چاہتی ہے۔ اس کیمپ میں رہنے والے زیادہ تر تارکین وطن کا تعلق مشرق وسطی، افغانستان اور افریقہ سے ہے اور انہیں براستہ فرانس برطانیہ جانے کی امید ہے۔ یہ تمام پناہ گزین جنگل کیمپ سے فرانسیسی حکومت کے فراہم کردہ مال بردار کنٹینرز پر منتقل ہونا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ فرانسیسی حکام ان سے زبردستی انگلیوں کے نشان حاصل کرنے اور انہیں فرانس میں ہی پناہ کی درخواست دینے پر مجبور کریں گے اور ان کا برطانیہ پہنچنے کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ مقامی اہلکار اینٹنی ڈیسپلان کوئس نے کہا کہ پناہ گزینوں کو رہنے کے لیے متبادل جگہ فراہم کی جائے گی۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم سیو دا چلڈرن کی کارکن جنی ہوویلز کہتی ہیں کہ حکام ان افراد کے ساتھ سختی سے نمٹ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جنگل کیمپ کسی بھی صورت میں حل نہیں ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ بعض متبادل آپشن سے بہتر ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کام کر کے انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں، کیونکہ اگر آپ فرانسیسی زبان بولتے ہوں تو بھی فرانس میں پناہ گزینوں کے لیے موجودہ نظام کو سمجھنا انتہائی دشوار ہے، اور فارسی دری یا کیمپ میں بولی جانے والی دیگر زبان بولنے والوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ الجھا دینے والا ہے۔ کیمپ میں موجود بی بی سی کی اینا ہالیگن کا کہنا ہے کہ کیمپ خالی کروانے والی ٹیموں اور تارکین وطن کے گروہوں کے درمیان جھڑپیں پیر کی شام شروع ہوئیں اور ان کا دائرہ کیلے کی بندرگاہ کی جانب جانے والی مرکزی شاہراہ تک پھیل گیا، تاہم پولیس نے ان پر آنسو گیس پھینک کر انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق پولیس نے تارکین وطن کے کیمپ کے نزدیک جھونپڑیوں میں لگنے والی آگ کو بجھانے کے لیے واٹر کینن کا استعمال بھی کیا، جبکہ ان جھڑپوں کے دوران چار افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔
شمیلا خان پیش کر رہی تھی یہ رپورٹ۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ شام میں عبوری جنگ بندی کے تمام مبینہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی جائیں گی، اور امریکہ اور روس مل کر ایسا طریقہ کار مرتب کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے تحت دولت اسلامیہ اور القاعدہ سے منسلک گروہ النصرہ فرنٹ جیسی شدت پسند تنظیموں کے خلاف کی جانے والی تمام کارروائیوں کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ غزنفر حیدر کی زبانی۔
جان کیری کے مطابق فریقین نے باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا ہے کہ مبینہ خلاف ورزیوں پر ہونے والی گفتگو سامنے نہیں لائی جائے گی۔ سنیچر کے روز شام میں جنگ بندی شروع ہونے کے بعد جو بظاہر اب بھی برقرار ہے، معاونین پر مشتمل وفود شام کے تشدد زدہ علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ تاہم فرانس کی جانب سے شامی اور روسی جنگی طیاروں کے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں فضائی حملوں کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ وہ صرف اقوام متحدہ کی جانب سے نامزد شدت پسند گروہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جان کیری نے واشنگٹن میں جرمنی کے وزیر خارجہ فرانک والٹر سٹائنمائر کے ساتھ ملاقات کی، جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا اور اردن کے دارالحکومت عمان میں موجود ٹیمیں خلاف ورزی کی اطلاعات کا جائزہ لیں گی۔ انہوں نے امدادی سامان کی رسد میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور مبینہ طور پر دوسروں کے سامان چوری کرنے پر شام کے حکام پر تنقید بھی کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ امدادی تنظیموں کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء، پانی اور ادویات کی فراہمی میں تیزی لائی گئی ہے، اور کوشش ہے کہ 5 دن میں 1.5 لاکھ افراد تک ان اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے غزنفر حیدر سے سنی۔ امریکی انتخابات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سپر ٹیوزڈے امریکی صدارتی پرائمریز میں سب سے اہم دن ہے۔ امریکہ کی 11 ریاستوں میں پارٹی اراکین اور رجسٹر ووٹر اپنے پسندیدہ صدارتی امیدوار کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ پولنگ کے اختتام پر یہ اندازہ لگانا زیادہ آسان ہو جائے گا کہ امریکی صدر کے عہدے کے لیے نامزد گان کون کون سے ہوں گے۔ تاہم یہ دوڑ ایک ناگوار موڑ اختیار کر رہی ہے۔ ریلیوں میں احتجاج اور ریپبلکن اراکین کے درمیان ذاتی چپکلش اور کردار کشی کا ماحول ہے۔ ورجینیا سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے۔
ایک طرف امریکہ کو پھر سے مہان بنانے کے نعرے، تو دوسری طرف ایک ایسا منظر جس سے کئی امریکی پانی پانی ہو رہے ہیں۔ I need water. Help me. I need water. ریپبلکن پارٹی کے فرنٹ رنر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خلاف کھڑے مارکو روبیو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت میں روبیو کا گلا سوکھنے لگتا ہے. جواب میں روبیو ٹرمپ کا پینٹ گیلا ہونے کی بات کر رہے ہیں.
Then he asked for a full length mirror. I don't know why, because the podium goes up to here, but he wanted a full length mirror. Maybe to make sure his pants weren't wet. I don't know. Then
کئی لوگ بحث کے اس نئے سٹینڈرڈ کو سپر ٹیوزڈے کا بخار کہہ رہے ہیں کیونکہ آج داؤں پر ہیں 11 ریاستیں. یہ وہ دن ہے جب امیدوار ایک ہی دن 11 امتحان دیتے ہیں اور یہ رپورٹ کارڈ کئی بار پاس اور فیل کا فیصلہ کر دیتی ہے, اور اس لیے اس کی تیاری میں امیدواروں نے ایک کونے سے دوسرے کونے کے چکر لگائے ہیں, کبھی سیلفی لی ہے تو کبھی اجنبیوں کو گلے لگایا ہے, اور لاکھوں ڈالر کے اشتہاروں کی بارش.
I'm Marco Rubio.
I'm Donald Trump and I approve this message.
جو سرویز آ رہے ہیں ان کی مانے تو ڈیموکریٹس 11 میں سے 6 ریاستوں میں ہلری کلنٹن کے ساتھ کھڑے دکھ رہے ہیں اور 4 میں برنی سینڈرز کے ساتھ, ایک میں برابری کی ٹکر ہے.
I've always loved the Clintons.
مجھے ہمیشہ سے ہی بل اور ہلری کلنٹن سے محبت رہی ہے. میں ایک ڈیموکریٹ ہوں لیکن برنی سینڈرز کی کئی پالیسیاں مجھے نہیں بھاتی. میرے خیال میں وہ بہت بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ وہ پورے ہی نہیں کر سکیں گے. برنی سینڈرز مجھے ایک سچے انسان لگتے ہیں اور وہ واقعی پرواہ کرتے ہیں اور یہ میرے لیے ایک عام چیز ہے.
وہیں ریپبلکن پارٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ 11 میں سے 10 ریاستوں میں آگے چل رہے ہیں, لیکن کئی ریپبلکنز کے لیے کوئی بھی امیدوار چننا مشکل فیصلہ ثابت ہو رہا ہے.
میں مایوس ہوں کہ ہمارے پاس آپشنز کم ہیں. میرے لیے تو یہ کم خرابی والی آپشن کے لیے ووٹ کرنا ہے. مجھے کوئی بھی صدارتی امیدوار پسند نہیں ہے.
ریپبلکن پارٹی جس ٹرمپ کو اب تک مذاق سمجھ رہی تھی وہ حقیقت بنتے جا رہے ہیں. ڈیموکریٹس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریس لمبی چلے گی یا پھر جلد ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا, لیکن ریپبلکنز میں بحث اس بات پر بھی ہو رہی ہے کہ ٹرمپ اگر پرائمریز جیت بھی جائیں تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ انہیں امیدوار بننے سے روکا جا سکے, کیونکہ ان میں سے کئی کا ماننا ہے کہ ٹرمپ سے پارٹی کے وجود کو خطرہ ہے. برجیش اپادھیائے, بی بی سی, الیگزینڈریا, ورجینیا.
T20 ورلڈ کپ میں 19 مارچ کو دھرمشالہ میں پاک بھارت میچ ہوگا یا نہیں, اشارے اور ان دیے بہتر نہیں. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل علیم.
ہماچل پردیش میں کانگریس کی حکومت ہے اور یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ کانگریس پارٹی کی کوئی ریاستی حکومت انڈیا اور پاکستان کے میچ کی مخالفت کر رہی ہو. ریاست کے وزیر اعلیٰ ویر بھدر سنگھ کا کہنا ہے کہ علاقے میں بہت ناراضگی ہے اور ایسے حالات میں ان کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا بہت مشکل ہوگا.
دھرمشالہ کے آس پاس جو ہے بہت آبادی ہے, ان سب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا جو فکسچر ہے وہ دھرمشالہ میں ہو, باقی کسی بھی ملک کا ہو.
ریاست کے ایک سینئر وزیر جی ایس بالی بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر دھرمشالہ سے میچ نہیں ہٹایا گیا تو وہ اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے.
ہمیں چننا پڑے گا کہ جو لوگ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں ان کے ساتھ رہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے. ایجیٹیشن ہوں گی, سیکیورٹی کے پاکستان کے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ان کے لیے اپریہنشن ہے کہ کل کو سیکیورٹی کوئی نہ کرے. مکھیہ منتری جی نے سپشٹ روپ سے کہا ہے کہ اپنی ذمہ داری کے اوپر کرے, ہم گارنٹی نہیں لیتے. ان کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ہے. مجھے ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ میچ اب کانگڑا میں ہو سکتا ہے.
یہ مطالبہ سب سے پہلے بی جے پی کے سینئر رہنما اور ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ شانتا کمار نے کیا تھا, لیکن بی سی سی آئی نے واضح عندیہ دیا ہے کہ میچ کا وینیو بدلنے کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے. بی سی سی آئی کے سیکرٹری اور بی جے پی کے رکن پارلیمان انوراگ ٹھاکر نے آج کہا کہ پروگرام ایک سال پہلے طے کیا گیا تھا.
ورلڈ کپ کے میچز کی الاٹمنٹ کئی مہینے پہلے طے ہو گئی تھی. ورلڈ کپ کے میچز کو لے کر پوری دنیا بھر کے لوگ اور میڈیا جگت سے جڑے ہوئے لوگ فکسچرز کے اکارڈنگ اپنی بکنگ کرواتے ہیں, آتے ہیں اور آنے کے لیے ساری سویدھاؤں کا پراودھان کیا جاتا ہے. انتم سمے میں آ کر اپنی ناکامیابی بتانا کہ ہم سرکشا مہیا نہیں کروا سکتے, اس سے پردیش کا دیش کا نام بدنام ہوگا.
ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ شہریار خان نے کہا ہے کہ میچ کے لیے حفاظتی انتظامات کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے.
اب ذمہ داری سیکیورٹی آپ کی ہے, ہماری ٹیم آ رہی ہے اس کی سیکیورٹی کہ آپ بندوبست کریں, آپ پوری طرح سے سیکیورٹی دیں جیسے ہم نے 2004 اور 2006 میں یہاں پر دی تھی انڈین ٹیم.
اگر بی سی سی آئی دھرمشالہ سے میچ ہٹانے پر تیار نہیں ہوتی تو وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں ہم جو کر سکتے ہیں کریں گے.
دیکھیے ہم تو ایسی صورت میں جو ہم جو کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں گے. گورنمنٹ ول ناٹ فیل ان ڈیوٹی, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹی سچویشن میں حالات پیدا نہیں کر سکتے ہیں.
19 مارچ پاک بھارت دھرمشالہ میچ ہوگا یا نہیں؟ سہیل حلیم کی تھی یہ رپورٹ. اور یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر غزنفر حیدر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد عامر صدیق, لندن سے پیٹر ایشفرڈ. اور اسی کے ساتھ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ. خبروں کی آج کی ذمہ داری احمد رضا کی ہے.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ مہمند ایجنسی میں ہونے والے بم دھماکے میں پشاور میں قائم امریکی سفارت خانے کے 2 پاکستانی اہلکار بھی مارے گئے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی کہتے ہیں کہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج سے پتا چلا ہے کہ ایرانی عوام انتہا پسندی کے بجائے اعتدال پسندی اور بیرونی دنیا سے محاذ آرائی کا خاتمہ چاہتے ہیں. بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حالیہ حملہ پاکستان سے آنے والے غیر ریاستی عناصر نے کیا تھا, لیکن کوئی بھی غیر ریاستی عناصر حکومت پاکستان کی مدد کے بغیر ان کے بقول کارروائی نہیں کر سکتے. مشرقی بھارت میں پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے 8 مشتبہ ماؤ نواز باغیوں کو مار ڈالا ہے. اور ہانگ کانگ میں پچھلے برس لاپتہ ہو جانے والے 5 میں سے 1 کتب فروش نے اپنی برطانوی شہریت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.